Masha'Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Bari'il khalaiq ajma'in. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ملك درود بجي محمد وعلى محمد أعزائي المحترم قرآن مجيد فرقان حميد میں اللہ تبارک و تعالی تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے تروز قیامت اطاعت و حب رسول کا حکم دے رہا ہے اور ایک ایسے اصول کو بیان کر رہا ہے کہ جو نہ صرف اس زندگی میں ہمارے لیے لازم الاتباع ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہماری نجات کا ضامن ہے. اے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ رسول کی پیروی کرو اور مجھ رسول کی پیروی کے نتیجے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے دعوے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جو ہر مسلمان اور ہر انسان کر سکتا ہے, اور دعویٰ اسی وقت قبول کیا جاتا ہے جب اس کی تصدیق پیش کی جاتی ہے. اس بنا پر اس کائنات کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے ایمان لانے کے بعد وہ ہے اللہ کی محبت کا دعویٰ. اپنے خالق, اپنے رازق, اپنے مالک سے محبت کا دعویٰ. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی, تو مجھ محمد عربی کی پیروی کرو, اتباع کرو, میرے نقش قدم پہ چلو. اگر محبت کا دعویٰ اللہ کا ہے تو مجھ تک آنا ضروری ہے, مجھ تک آنا ضروری ہے اور میری اتباع ضروری ہے. فتبعونی, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو پتہ چلا کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ حب الہی کا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اس کے لیے بھی اتباع رسول کی شرط رکھی گئی ہے. اس کے لیے بھی اتباع رسول کی شرط رکھی گئی ہے, یعنی بغیر اتباع رسول کے اللہ کی محبت بھی نہیں مل سکتی. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ قل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دو. اب قرآن مجید میں قل بہت سی جگہ پر آیا ہے. یہ قل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا حبیب हमारा रसूल, हमारा भेजा हुआ नुमाइंदा अपनी जानिब से खुद कुछ तलब नहीं कर रहा, जो कुछ भी अल्लाह कह रहा है उसकी इत्तेबा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रसूल जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब अल्लाह के हुक्म के ताबे रह के कर रहे हैं। वमा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयी युहा। हमारा नबी वमा यंतको, नुत्क यानी कलाम को कहा जाता है, नुत्क करना। वमा यंतको अनिल हवा, ये हवा हवीस और ख्वाहिशात नफ्स की वजह से कलाम नहीं करता। इन हुआ इल्ला वही युहा, उसका कलाम कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि वो हमारी वही की इत्तेबा करता हुआ नजर आएगा, वो हमारी वही की इत्तेबा करता हुआ नजर आएगा। अब रसूल इस आए मजीदा की रोशनी में उसका हर अम्र ख्वाहिशात नफसानी से पाक है, तजब्जुब और इस्तराब से पाक है, दो दिली से मुबर्रा है रसूल। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं, वमा यंतकुअनिल हवा, ये खुदावंद आलम ने मोहर तस्दीक सब कर दी है कि हमारा रसूल सिर्फ और सिर्फ इत्तेबा करता है और उस इत्तेबा की रोशनी में हुक्म देता है। अब ये हुक्म में जो दिया जा रहा है ये भी इसलिए दिया जा रहा है कि ये तसव्वुर मत करना कि रसूल अपनी पैरवी कराना चाह रहा है। ये अगर अपनी पैरवी का हुक्म दे रहा है तो हमारे हुक्म के ताबे होगा, ये अपनी पैरवी का हुक्म दे रहा है तो हमारे ताबे होगा। तो कुरान ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर दिया कि कोई भी दावा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं कि जब तक उसकी तस्दीक ना आ जाए। अल्लाह से मोहब्बत का दावा हो तस्दीक आनी चाहिए, रसूल से मोहब्बत का दावा हो तस्दीक आनी चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तस्दीक का से मोहब्बत का दावा हो तस्दीक होनी चाहिए, बगैर तस्दीक के अस्हाबे किराम से मोहब्बत का दावा हो तस्दीक होनी चाहिए, बगैर तस्दीक के कोई शख्स किसी की बात को कबूल नहीं करता। एक मामूली सी मिसाल मैं दूं ताकि नौजवान बच्चों के जहनों में बात बैठ जाए। आपके घर वाले घर के दरवाजे पर कोई आए और कहे कि जनाब मेरा ताल्लुक कानून से है, पुलिस से है, क्या आप उसकी बात को कबूल कर लेते हैं? मैं आपके घर की मसल तलाशी लेना चाहता हूँ। नहीं, तस्दीक होनी चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए, कोई पास होना चाहिए, फौरन तस्दीक मांगते हैं ना। जब तस्दीक हो जाती है आप बिस्मिल्लाह आइए। ईमान के दावे की तस्दीक खुदावंद आलम ने, देखिए कितना नाजुक मरहला है भाई, अल्लाह और मेरा जो राबता है, यानी हर इंसान का अपने रब से राबता एक खुफिया राबता है। मुझे नहीं मालूम आपका ईमान क्या है, आपको नहीं मालूम मेरा ईमान क्या है, मैं अपने रब की कैसे इबादत करूँ आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम आपका अपने खुदा से राज़ो नियाज का मयार क्या है। नहीं किसी को इख्तियार हासिल है तवज्जो रखिएगा, नहीं किसी को इख्तियार हासिल है कि टोह में लगा रहे तजस्सुस करता रहे कि जनाब आप कितने पानी में हैं, कितने ईमान के हैं, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी तो किसी हिस्से पढ़ी हो, कितनी रकत में दिल लगाया कितनी रकत में दिल नहीं लगाई। आपका काम यह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया आपने, जब कलमा शहादत जारी कर दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप क्या कह देते हैं, आप मुसलमान हो गए। अब आप पर दर हकीकत दूसरे मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत लाजिम वाजिब हो जाती है। ये आपके और अल्लाह के दरमियान मामला है, किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि फतवे देता रहे कि तुम मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे देता हूं तुम मुसलमान हो गए जब तक मेरी बात नहीं मानोगे। नहीं, अल्लाह ने अपने और बंदों के दरमियान कोई ऐसा मसला नहीं रखा है, ये मेरे और बंदों के दरमियान है, जिसका जो ईमान है वो मैं जानता हूं, तुम्हें फतवे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा देखो एक तस्दीक चाहिए, और तस्दीक भी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही सॉलिड किस्म की हो, मजबूत दलील होनी चाहिए कि ताकि पता चल जाए कि अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह की नेमतों पर ईमान है। तो अल्लाह ने एक ऐसी दलील दी है कि वो दलील दर हकीकत अल्लाह के दावे को भी साबित करने वाली है, अल्लाह से मोहब्बत के दावे पर तस्दीक लगाने वाली है, और फिर इत्तबाए रसूल की मंजिल पे लाने वाली है। तो अल्लाह ने यही तो कहा है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो मेरे रसूल के दरवाजे तक आना पड़ेगा, मेरे رسول کے دروازے تک آنا پڑے گا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. چنانچہ یہ اتباع رسول, یہ وہ کلیہ ہے, یہ وہ قانون ہے کہ جو تصدیق حب الہی کرنے والا ہے. کوئی اللہ سے محبت کرے یا نہ کرے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں میٹر لے کے ناپنا نہ شروع کر دوں کہ جناب آپ کا ایمان ایسا, میرا ایمان ایسا, میرا عمل ایسا, آپ کا عمل ایسا, نہیں. لیکن اللہ نے کہا ایک معیار ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے تمہارے ایمان کی تصدیق کا, وہ ہے اتباع رسول. اور یہ اتباع رسول اگر آ جائے تو جو رکھے گا, یہ اتباع رسول اگر ہماری زندگی میں آ جائے, جس کو قرآن کا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے رہا ہے اسے لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس چیز سے روک رہا ہے اسے رک جاؤ. اب پتہ چلا کہ اتباع رسول کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, پوری حیات کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا محور رسول کی ذات, رسول کی محبت, رسول سے عشق ہے. جو اس منزل پہ آ جائے گا وہ خدا والا ہو جائے گا, وہ خدا والا ہو جائے گا. لہذا اب آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میٹر لے کر دوسروں کے ایمان کو ناپنے تولنے کی ضرورت نہیں ہے, فتوے لے کر کسی کے ایمان پر مہر تصدیق لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اتباع رسول کی منزل پہ آ جائے گا وہ در حقیقت رسول کے ساتھ بھی ہو جائے گا, اللہ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر اس رسول کے لیے کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو شاہد, مبشر, نذیر اور سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. صرف سراج نہیں کہا بلکہ کہا سراجن منیرا. سراج منیر یعنی وہ روشن چمکتا ہوا چراغ جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے, جس کی زوباشی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور پھر کہا وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو جو رکھے گا, عربی زبان کا اپنا ایک مزاج ہے. عربی زبان جب کسی چیز اہمیت کو بیان کرتی ہے تو سادے انداز سے بیان نہیں کرتی ہے. مثلا میں کہوں جناب میری کسی نے مدد نہیں کی سوائے اس کے, اس کا کیا مطلب؟ پہلے میں نے انکار کیا میری کسی نے مدد نہیں کی. حیدرآباد میں آیا, مشکل میں گرفتار ہوا, پریشانی لاحق ہوئی, میری کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا اہلیہ نے حیدرآباد میں سے. اب آپ کے ذہن میں کیا تصور آ رہا ہے؟ کسی نے مولانا کی مدد نہیں کی میرے کو سوائے ان کے. پہلے نفی کی تھی پھر اس بات کی. نفی کے بعد جو اس بات ہوتا ہے توجہ رکھیے گا, مائنس کے بعد جو پلس ہوتا ہے, یوں کہہ دوں جی, اس کی اہمیت پتہ چل جائے. پہلے آپ نے سب کو نکال دیا جی, اور پھر آپ نے کہا خاص خاص لوگ آ جائیں. اس کا مطلب آپ کہیں گے مولانا آپ جو ہے خاص خاص لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. تو پہلے اللہ نے کیا کہا کہ وما ارسلنا کا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. توجہ رکھے گا بھائی, بھیجا ہے اللہ نے. اللہ کیوں کہہ رہا نہیں بھیجا؟ وما ارسلنا کا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا. بھائی بھیجا ہے. اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ یہ رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمارا رسول صرف اور صرف رحمت بن کے آ رہا ہے, صرف رحمت بن کے آ رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود. اگر صرف ایک حصے کو لے لیا جائے تو کہیں گے خدا نے خود کہا نہیں کوئی معبود. اب جو دہریے ہیں جو دین کو نہیں مانتے وہ کہتے خدا نے خود کہا ہے جی. لا تقربوا الصلاة, ایک حصے کو لے لیا جی, میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو, جناب اپنی من پسند بات لے لی. بھائی خدا نے کہا الہ ہے, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. بھائی اللہ نے یہ تو کہا ہے لا الہ, لیکن الا اللہ بھی تو سمجھو. جب لا الہ کہہ لو گے تو الا اللہ سمجھ میں آ جائے گا. جب لا الہ, جب تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دو گے, توجہ رکھے گا, ذہن سے محو کر دو گے, ذہن سے جھوٹے خداؤں کی خدائیت کو مٹا دو گے, تو پھر ایک حقیقی خدا کا سورج طلوع ہوگا جو محمد کا بھی خدا ہوگا اور علی کا بھی خدا ہوگا. تو لا الہ الا اللہ, وما ارسلناک, ومار جنہیں ہم نے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ رحمت ہیں، اور رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بات واضح ہو جائے تو ایک اور جملہ کہہ دو آپ کی سماعت کے لیے، اب جبرائیل کہتے ہوئے نظر آ رہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بھائی لا فتح کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جوان رسول کی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن جبرائیل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو لا فتح پہ رکنا نہیں، الا علی کہہ کر اس لا فتح کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ لا فتح کوئی جوان نہیں ہے، کوئی جمع مرد نہیں ہے، لا فتح الا علی، یعنی علی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے دوسرے جوانوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ جب انکار کرو گے تو ایک ہی مجاہد ہوگا جو دعوت ذوالعشیرہ سے کھڑا ہوگا اور حیات کے آخری لمحے تک اپنی تلوار سے رسول کا دفاع کرتا رہے گا۔ لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار، کوئی سیف ہی نہیں ہے، نہیں، بڑی بڑی تلواریں چلی رسول کے جہاد میں، بڑے بڑے صحابہ نے جہاد کیا، بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں دی، بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نظر نہ پیش کے تلواریں اٹھائیں، لیکن جبرائیل تو کہہ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بھئی یہ سیف میں ایسی کون سی بات ہے جو علی سے منسوب ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ علی کی تلوار میں وہ راز پوشیدہ ہے جس کا پردہ رسول اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ علی کی تمام تر ضربتوں کو چھوڑ کر صرف ایک ضربت کو اٹھا لیا جائے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نظر آتی ہے۔ تو پھر عظمت وہاں پہ واضح ہوگی اور پیدا ہوگی۔ اس بنا پر خدا کہہ رہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب رحمت بنا کے بھیجا ہے تو پھر وہ رحمت کرے گا۔ مثال کے طور پر وفاقی حکومت اپنا ایک نمائندہ ہر صوبے میں مقرر کرتی ہے، جی، جسے گورنر کہا جاتا ہے۔ صدر پاکستان، یہ وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی سے چن کے آتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کہلاتا ہے۔ ایک نمائندہ وفاق کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو گورنر بن کے آئے گا، اس کو چاہیے کہ گورنری کرے، گورنرشپ کے جو اصول ہیں اس کو انجام دے۔ بات اور مختصر کر دوں تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، کسی شخص کو کسی اسکول کا پرنسپل مقرر کیا جائے، آپ اس مدرسے کے اس اسکول یا کالج یا انسٹیٹیوشن کے مدیر ہیں، یعنی پرنسپل ہیں، مدیر یعنی چلانے والا ہے۔ اس مدیر کو کیا کرنا چاہیے؟ مدیریت کرنی چاہیے، مینجمنٹ کے اصول اس کو آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھے، آپ دیکھیں کہ کسی کو پرنسپل بنا دیا لیکن وہ مثال کے طور پر کھڑا ہو کر ٹھیلا لگایا ہوا ہے اسکول میں۔ آپ کہیں گے جناب آپ کو تو پرنسپل بنا کے بھیجا ہے، آپ ٹھیلا لگا کے کیوں کھڑے ہیں؟ تاکہ اسے تھوڑی آمدنی ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا، تھوڑی سی آمدنی ہو جائے گی۔ کسی ڈاکٹر کو کسی اسپتال کا انچارج مقرر کر دیا جائے، اب دیکھ کے کیا جائے گا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر غیرے نہ تو غیرے کو، جی، آگے کر دیا جناب آپ زیادہ جی سینئر ہیں، آپ زیادہ آ جائیے، سینئر شپ سے جی رہنمائیاں نہیں ملتی ہیں۔ جب ایک چھوٹے سے مجموعے کو چلانے کے لیے علم اور آگاہی اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے تو امت کی رہنمائی کے لیے امت پہ کیسے چھوڑ دیا جائے، امت پہ کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے، جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اپنے بچوں کو داخل کراؤں اسکول میں اور یونیفارم دلاؤں، کاپیاں دلاؤں، کتابیں دلاؤں، بیگ دلاؤں، جی وین لگوا دوں، بیٹا جاؤ۔ اگلے دن بیٹا آئے گا کہ ابا جی اسکول والے کہلے اپنے لیے پرنسپل کا انتخاب کر لو۔ طفلِ مکتب کو کیا پتا کہ پرنسپل کیا ہوتا ہے، پرنسپل شپ کسے کہتے ہیں، مدیر کسے کہتے ہیں، اسکول کیسے چلایا جاتا ہے، اسکول کا نصاب ہوتا ہے، اسکول کی اکیڈمک مینجمنٹ ہوتی ہے، سوشل مینجمنٹ ہوتی ہے، بہت ساری مینجمنٹ ہوتی ہیں، بچوں کو کیا معلوم۔ تو جب بچے سے اس بات کی توقع رکھنا कि वो तिफले मकतब हो, जुमा जुमा 8 दिन हो, और उससे कहा जाए अपने लिए प्रिंसिपल का इंतखाब मुकर्रर कर, जो स्कूल को भी देखे, स्कूल के बाहर को भी देखे, स्कूल के निसाब को भी देखे, स्कूल के एक एक बच्चे पर नजर हो, साथ पे नजर हो, कोर्स पे नजर हो, निसाब पे नजर हो, टाइमिंग पे नजर हो, हर चीज पे नजर हो, उसकी तनख्वाहें पूरी आ रही हैं, हर चीज ओके है, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, सब उसे मालूम होना चाहिए। तो बच्चों को क्या मालूम? तो ये भी अल्लाह ने क्या रसूल भेजकर ये जिम्मेदारी हमसे ले ली कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से रसूल भेजने वाले, वो मारसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, ये रहमत बना के भेजा है। अब अगर किसी प्रिंसिपल को आप देखेंगे ठेला लगाए हुआ है, अब ये जनाब ये क्या कर रहे हैं, आपको तो प्रिंसिपल बना के भेजा है, तो कहिए जनाब थोड़ी आमदनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसको मुदीरियत नहीं आती, इसको मैनेजमेंट के उसूल नहीं आते, आते होते तो ये वो कुछ कर रहा होता जो उसे करना चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब दो जहां, हमने आपको दोनों जहानों के लिए, आलमीन दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, आप सरासर रहमत है, तो वो जो रखेगा। अब ये रहमत कैसी रहमत है? ये ऐसी रहमत है कि जिसके दर के सवाली तमाम अंबिया नजर आते हैं, तमाम अंबिया जिसके दर के सवाली हो उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, और मोहम्मद अरबी जिस दरवाजे पे आके कहे अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा उमाद नुर्रसाला उमहबत अलइल्म वही व तंजील कहकर दर हकीकत बता रहा है, मेरे दरवाजे पर जो अंबिया सवाली होते हैं वो दर हकीकत फातिमा जहरा का वो घर है जहां आकर आए तफसील के बाद मैं सलाम पेश कर रहा हूं। रहमत हमने रहमत बना के भेजा है, अब जो कुछ भी देगा ये रहमत देगा, और रहमत के अलावा कुछ नहीं देगा। और इस्लाम की इब्तिदा से लेकर, यानी जब से इस्लाम की तहरीक और मूवमेंट शुरू हुई है, उस वक्त से लेकर दावत दुलशीरत से और जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इस रसूल ने सिर्फ रहमत ही रहमत दी है, रहमत के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर कहीं कोई हुक्म दिया वो भी रहमत, किसी से रोका वो भी रहमत, किसी के लिए तलवार उठाई वो भी रहमत, किसी को बख्श दिया वो भी रहमत, किसी को गले लगा लिया वो भी रहमत, किसी को मिन्ना अहलल बैत बना लिया वो भी रहमत, जो कुछ भी कर रहा है रहमत कर रहा है, रहमत के अलावा कुछ नहीं कर रहा हमारा भी। अब मायार पता चल गया अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, तो फिर इत्तबा की मंजिल पे आ जाओ, और इत्तबा यह है कि जो रसूल दे रहा है उसे ले लो, और जिस चीज से रोक रहा है उसे रोक दो, भेजे मोहम्मद मोहम्मद, और इस्लाम की इब्तिदा से दावत शीरा से सरकार ने मुआरफी कराई है, पहचान कराई अपने बाद आने वाले हादियान बरहक की, इब्तिदा से लेकर इन्हें इस्लाम का पहला ऑफिशियल मीटिंग जो हो रही है दावत शीरा, इस्लाम की आखिरी ऑफिशियल मीटिंग हो रही है गदीर खुम के मैदान में, दोनों जगह यानी अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, और इसके दरमियान भी जहां जब जैसे रसूल को मौका मिला उन्होंने अली मुर्तजा को पहचानवाया। तवज्जो रखिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रहमत है, जो कुछ दे रहा है वो रहमत है, रहमत के अलावा कुछ नहीं है, ये कुरान कह रहा है। अब जो रसूल कर रहा है वो रहमत है, जो हुक्म दे रहा है वो रहमत है, जिस चीज से रोक रहा है वो रहमत है। अब ये अगर आए समझ में आ जाए तो फिर आए जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा, मेरे दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। मेरे ख्याल से हैदराबाद के मोमिन जो हैं कुछ गर्मी का शिकार हैं, और कुछ जो है वो जुलूस की थकावट जो है वो आप पे तारी है, जिसकी वजह से मुझे बार बार सलवात भेजने का मौका फराहम हो रहा है, मेरे दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। क्योंकि बाज़ औक़ात अपनी समात पे शक होने लगता है, बाज़ औक़ात हम मजलिस पढ़ने जाते हैं तो इंसानों से ज़्यादा मलाइका से गुफ्तगू का शरफ हासिल होता है, तो
अल्लाह हू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
अभी कैसे रहमत है? ऐसे रहमत है रसूलुल्लाह साहब के साथ बैठे हुए हैं, कहा कि तुम्हें पता है कि आज अल्लाह ने अपनी नियमतें बांटी हैं और बहुत ज्यादा नियमतें बांटी हैं और बहुत ज्यादा फजल करम और सवाब तुम्हें तकसीम हुआ है। तो रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन है कि जिसे ये सब मिला है? कहा कि देखो, जो सामने से एक शख्स आ रहा है उससे मुलाकात करो। अब सारे असाब मुंह करके बैठ गए। जो शख्स आया वो अंसार में से एक सहाबी था। उससे पूछा कि रसूलल्लाह ने तो तुम्हें बड़ी बशारत दी है कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी बड़ी फजीलतें बयान की हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें इतना अजर सवाब मिला, इतना ईमान मिला, कि अगर जो है इतना ईमान और इतना सवाब और इतनी रहमत तुम्हें मिली, उनमें से सबसे कमतरीन दर्जा यह है कि खुदा ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दिया। तवज्जो रखिएगा, साथ साथ हमें नहीं है, थके तो नहीं है ना, बल्कि दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मुझे अंदाजा है कि फिजा और हवा जो है, आबो हवा थोड़ी सी नामुसाइद है, लेकिन हुसैनियों के लिए आबो हवा नामुसाइद नहीं हुआ करती है। तो तुमने क्या काम किया है बताओ हमें, इतने फजीलत तुम्हारे बयान फरमा दी। कहा कि कुछ नहीं, घर से निकला था, परेशानी थी, किसी हाजत रवाई के लिए निकला और हाजत पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अली के चेहरे में जाके नजर डालता हूं। मैं हाजत पूरी नहीं हो रही है तो मैं अली के चेहरे पर जाकर नजर डाल लूं, इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना था, अन्नज़ु इला वजह अली इबादा। तब जो रखेगा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो सरकार यही तो फरमा रहे हैं, जो अली के चेहरे को देखेगा खुदा भी मिल जाएगा, रसूल भी मिल जाएगा। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इस तरीके से पहचान कराई है अल्लाह के रसूल ने। और मैं कुछ अहादीस अहले सुन्नत की किताबों से लेकर आया हूं। अल्लामा खौरज़मी अहले सुन्नत के एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, उन्होंने किताब लिखी अल मनाकिब, जिसको अल मनाकिब लिल खौरज़मी कहा जाता है। और उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बहुत सारी अहादीस जमा की हैं। उनकी एक मुफसल किताब है, उस किताब से मुख्तलिफ रिवायतों को यह जमा किया गया मौला कायनात की शान। और इसी तरह अहले सुन्नत ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में लिखी गई हैं, या नाबी मवद्दा लिखी गई है, उसके अलावा और दूसरी किताबें हैं जिनको लिखा गया। और अहले बैत की मोहब्बत इतनी ज्यादा है, तवज्जो रखिएगा, कि इमाम शाफई जो अहले सुन्नत के चार इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि अहले बैत अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को वाजिब कर दिया है कुरान में, और आपकी अजीम मोहब्बत को बयान करने के लिए इतना काफी है कि जो नमाज में आप पे दुरूद न भेजे उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नमाज में तवज्जो रखिएगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद को शामिल करना जरूरी है। अगर शामिल न किया मोहम्मद और आले मोहम्मद को, तो फिर नमाज कबूल हो जाए, नमाज कबूल नहीं तो फिर कोई अमल कबूल नहीं। यह अहले सुन्नत का अकीदा। और शायद मैंने इससे पहले भी यहाँ पर या कहीं और, क्योंकि मजालिस की कसरत होती तो अंदाजा नहीं रहता कि कौन सा नुक्ता कहाँ अर्ज किया है, कि अगर तकरार हो रही है तो माजरा चाहता हूँ, जिनके लिए तकरार नहीं हो रही मेरे दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो ये है कि अहले सुन्नत की एक अक्सरियत रूहानी सिलसिले को मौलाए कायनात से जोड़ती है। वो रसूलुल्लाह की सियासी नियाबत को खुलफा राशिदीन में देखते हैं, लेकिन रूहानी हिदायत को मौला अली से जोड़ते हैं। तवज्जो रखिएगा, और ये अदर में नशम से अहले सुन्नत की अक्सरियत की बात कर रहा हूं मैं, कि जितने भी रूहानी सिलसिले हैं वो सब मौलाए कायनात से जोड़े जाते हैं। रूहानी सिलसिले क्या होते हैं? रूहानी सिलसिले नूर होता है, हिदायत होती है, गाइडेंस होती है, निजात होती है, सआदत होती है, फौज होती है, कामयाबी होती है, دنیا میں کامیاب زندگی، آخرت میں کامیاب زندگی۔ دنیا میں صحیح راستے کا مل جانا کامیابی ہے، آخرت میں شفاعت کا مل جانا کامیابی ہے۔ روحانیت یہی تو ہے نا، روحانیت یہی وہ حقیقی چیز۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز میں روحانیت نہیں ہے تو نماز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے اٹھک بیٹھک ہوگی۔ عزاداری ہے، روحانیت نہیں ہے تو پھر عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نام لے رہے ہیں جناب عباس کا لیکن روحانیت نہیں ہے، علم اٹھا رہے ہیں لیکن علم اٹھانے کے بعد ہمارے اعمال و کردار میں روحانیت نہیں آئے، آنکھیں بہک جائیں، کان بہک جائے، زبان بہک جائے، اس کا مطلب ہے علم اٹھانے کے بعد روحانیت نہیں آئی۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی پردہ نہیں ہو رہا، پھر بھی گانے سنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت نہیں آ رہی۔ روحانیت کیا ہے؟ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، روحانیت کا ایک ظاہری عمل ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ نماز ایک ظاہری عمل ہے، اس کی روح توجہ اللہ ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے۔ عزاداری ایک ظاہری عمل ہے، اس کی روح کیا ہے؟ کہ اہل بیت کے اطاعت کا عزم کرنا ہے۔ لہذا عزاداری کریں تو عمل بھی تبدیل ہونا چاہیے، علم اٹھائیں تو عمل بھی تبدیل ہونا چاہیے، روحانیت ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو بھی روحانیت ہے وہ علی مرتضیٰ کے ذریعے سے جاری و ساری ہوئی ہے۔ جو بھی روحانیت ہے وہ علی مرتضیٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا خلفائے راشدین کو خلیفہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے ہمارے سراؤں کے اوپر، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا عقیدہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روحانی سلسلے کو مولائے کائنات سے جوڑتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی روحانیت ہے، جیسی بھی روحانیت ہے، جس شکل کی بھی روحانیت ہے، بغیر ان کے، ٹھیک ہے، میں اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں، صرف ان کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے ہمارے بھائیوں کا عقیدہ محترم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی روحانی سلسلہ ہے وہ مولائے کائنات تک ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو اللہ سے چلی رسول تک پہنچی، وہ نور جو اللہ سے چلا رسول تک پہنچا، وہ ہدایت کے سلسلے جو اللہ سے چلے رسول تک پہنچے، اب علی مرتضیٰ کے ذریعے سے جاری و ساری ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا چلے کچھ دیر کے لیے صحیح، جزوی طور پہ آپ نے تسلیم تو کیا کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے، کچھ دیر کے لیے تسلیم تو کیا نا، یعنی کم سے کم ہدایت کے لیے، کم سے کم روحانیت کے لیے جزی طور پہ تو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے۔ تو خلیفہ بلا فضل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ روحانیت میں مانتے ہیں، ہم علی کو مولائے کائنات کہہ کر تمام امور کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس طریقے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، رسول جو دے رہا ہے رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں، جناب عائشہ سے روایت ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، مختلف اصحاب سے روایت ہے کہ النظر الی وجه علی عبادہ، جناب عائشہ سے روایت ہے کہ دیکھا ایک دفعہ ان کے والد محترم تشریف لائے بعد میں رسالت ماب میں، اور مولا کائنات کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، کہا کہ بابا جان آپ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ خاموش عبادت کر رہا ہوں۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ کہا کہ میں نے حبیب خدا سے سنا ہے علی کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو اس پر ایمان لانے کا اجر کتنا ہوگا، اس میں ایمان لانے کا اجر کتنا ہوگا۔ اور اب میں آل محمد اور خصوصاً مولائے کائنات کی محبت کے حوالے سے اہل سنت کی مستند ترین تفسیر میں سے کچھ جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ محبت ہے جو مشترکہ میراث ہے تمام مسلمانوں کی، شیعہ کی بھی سننے کی، آل محمد کی محبت، توجہ رکھیے، آل محمد کی محبت وہ مشترکہ میراث ہے تمام مسلمانوں کی۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں، آئے تفسیر کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں تو کچھ جملے میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کس نگاہ سے مولا علی کو اور اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، میں درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ کتاب ہے کہ جس میں احادیث نبوی، الامام علی فی الاحادیث النبویہ، یہ کتاب ہے، یعنی علی احادیث نبوی کی روشنی میں، اس میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں اور ان کی تفسیر کشاف ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82، اور تفسیر فخر رازی، امام فخر رازی یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور ہم ان کا احترام سے نام لیتے ہیں اور احترام سے نام لینا چاہیے. اسی طرح نور الابصار علامہ شبلنجی المصری، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس چیز کو نقل کیا ہے. یہ صرف یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے، کتاب سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اندازہ ہو کہ اہل تشیع جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے. میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب علامہ زمخشری، اچھا یہی علامہ زمخشری ہیں جو مولا علی کی ولایت و وصایت بلا فصل کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، چونکہ اہل سنت ہے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ جناب ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، ہمارے پاس دلیل، ہم کہتے مانتے ہیں. یہی علامہ زمخشری، یعنی جب ولایت کا موقع آتا ہے، وصی کا موقع آتا ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مولا علی نہیں ہے بلکہ امت کے سپرد کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، اور ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں کہ کسی کو مثلا آپ کوئی بات کہتے ہیں. لیکن یہی کہ جب آل محمد کی محبت کو بیان کرتے ہیں تو کیسے بیان کرتے ہیں، توجہ رکھے گا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہتے ہیں اے مسلمانوں آپس میں دست و گربہ مت ہونا، میں کئی سو سال پہلے یہ روایت لکھ کے جا رہا ہوں اور یہ الفاظ در حقیقت ان کے روایات کے ذریعے سے ملہم ہو رہے ہیں، انہیں روایات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ ایک مفسر قرآن جب کچھ کہے گا تو کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، ہواؤں میں بات نہیں کرے گا. اب علامہ زمخشری اپنی کتاب تفسیر قرآن الکشاف میں لکھتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردانہ کہنا، وہ شہید ہوتا ہے. علامہ مماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور لہو، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت شدہ مرا کرتا ہے، توجہ رکھے گا، وہ مغفرت شدہ مرا کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں علی مماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، ارے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ توبہ شدہ مرا کرتا ہے. ماں تائبہ، یعنی توبہ شدہ مرتا ہے، یعنی کوئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آل محمد کی سیرت پہ چلنا شروع کر دے، ان کی محبت آ جائے، وہ توبہ شدہ بھی مرتا ہے، وہ خدا کا محبوب ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ممات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، توجہ رکھیے گا، کون علامہ زمخشری اپنی کتاب تفسیر کشاف میں کہتے ہیں مات مؤمنن، وہ حالت ایمان میں مرتا ہے، اور صرف حالت ایمان میں نہیں مرتا بلکہ اس کا ایمان کامل ایمان ہوا کرتا ہے، کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں اللہ ممات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جب کوئی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتا ہے تو ملک الموت روح قبض کرنے کے بعد اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، توجہ رکھیے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم منکرون ونکیر، اور منکر نکیر جب آتے ہیں وہ بھی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد یضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیت زوجہا، کہتے ہیں جب کوئی مومن مرتا ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے تو جنت کو ایسے آراستہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن کو بارات کے وقت دولہا کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ آ رہا ہے جو کل ایمان پہ ایمان رکھنے والا ہے، جو کل ایمان میں ایمان رکھنے والا ہے. جنت کو ایسے سجایا جاتا ہے، توجہ رکھے گا، جنت کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے ایک دلہن کو دولہا کے لیے. بھی درود بھیجیے محمد و آل محمد. فرماتے علام محمد علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابون الی الجنہ. جو آل محمد کی محبت مرتا ہے جب جنت میں جائے گا جائے گا, ابھی تو یہ عرصہ گزارے گا, تو کہتے ہیں اس کی قبر میں جنت سے براہ راست دو دروازے کھولے جاتے ہیں, یعنی قبر میں رہتے ہوئے بھی آل محمد کی محبت رکھنے والا جنت کی نعمتوں سے طرف راض ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل سنت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات دشمن لڑانا چاہتا ہے. اہل محمد آل محمد کی محبت وہ مشترکہ میراث ہے کہ جن کے بغیر ایمان قابل نہیں ہوتا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور جو افرت اللہ وَمَمَّا جَعَلَا حُبِّ آلِ محمد, جو حب آلِ محمد پر مر جائے, جس کے دل میں آلِ محمد کی محبت ہو, فرماتے جعلہ اللہ قبرہ مزار ملائکت الرحمہ, اللہ تعالی اس کی قبر کو ملائکان رحمت کے لیے مزار بنا دیتا ہے. اب یہ مزار کے دشمن کہاں کہاں پیچھے چھوڑائیں گے, توجہ رکھے گا. کہاں کہاں جناب مزار پہ نہیں جاؤ, مزار سے نہیں مانگو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مزار کو تو چھوڑو, ایک مومن جو آل محمد کی محبت مر جائے ملائکہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا دنیا کا حال, قبر کا حال. اب سنیے آخرت کا. فرماتے ہیں اللہ و ما تعالی بغض آل محمد, یہ تو تھا حب آل محمد. اب جو بغض لے کے مرا, تو یہ جتنے بھی میرے سبب ہیں اس کو الٹا کر لیں. جی ملک الموت آئے گا, عذاب جہنم ہے. جی ملائکہ آگے جوتے ماریں گے, لعنت بھیجیں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ جو بغض آل محمد میں مر جائے, جس کے دل میں نفرت ہو آل محمد کی, توجہ رکھے گا, جو نفرت ہو, جو عدو ہو, جو دشمن ہو آل محمد کا, علام ممات علام بغض آل محمد, جو بغض اور عداوت میں مر جائے آل محمد کی, توجہ رکھے گا, جا یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیت من رحمت اللہ, روز قیامت آئے گا اس کی پیشانی پر ایک جملہ لکھا ہوگا, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو آج رحمت الہی نصیب نہیں ہوگی. رحمت الہی آیت من رحمت اللہ, رحمت الہی اس کے حصے میں آنے والی نہیں ہے. کیوں آنے والی نہیں ہے بھئی؟ اللہ نے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا. جا مسلمان جا, رحمت للعالمین کے دروازے پہ جا. جا مسلمان جا, میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو رسول کی اتباع کی دلیل لے کے جانا. اب جو رسول کے دروازے تک آئے لیکن علی کے دروازے تک نہ آئے اور بغض آل محمد لے کے جائے, تو خدا کہتا ہے روز قیامت اپنی رحمت سے بھی محروم کر دوں گا, اپنی جنت سے بھی محروم کر دوں گا. یہ ہے بغض آل محمد. اور اس کے بعد آخری جملہ فرماتے ہیں اللہ مما تعالی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ جنت کی بھو نہیں پا سکتا. اور آخری جملہ جو سب سے زیادہ گہرا ہے, فرماتے ہیں جو بغض آل محمد میں مر جائے وہ حالت ایمان تو دور, ضعیف الایمان تو دور, مات کافرا, کافر مرتا ہے, منکر مرتا ہے, بے توجہ مرتا ہے. یعنی آل محمد, توجہ رکھیں, آل محمد کی محبت رکھنے والا مستقبل ایمان مرتا ہے, آل محمد سے بغض رکھنے والا کافر مرا کرتا ہے. اب کیا رسول رحمت للعالمین ہے؟ قرآن کے اگر رحمت چاہیے تو علی کے دروازے پہ آ جاؤ, علی اور اولاد علی کی محبت لے کے جاؤ گے تو کامل ایمان کے ساتھ جاؤ گے, اور علی اور اولاد علی کا بغض لے کے جاؤ گے تو کافر اس دنیا سے جاؤ گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس طریقے سے یہ رحمت عام کی جا رہی ہے. اور پھر جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں. مجتمع قوم, رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم جمع نہیں ہوتی, مگر یہ کہ وہ جب آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کون سی روایت ہے؟ حضرت جابر سے, جو حدیث کے ساتھ کی صورت میں ہے. جس کو آخر میں مولا علی نے پوچھا تھا، مولا علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اخبرنی ما علی جلوسنا هذا تحت الكثير من الفضل عند الله تعالى، یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے اس کی کیا قدر و قیمت ہے. پھر وہاں پہ تین ایک فوائد بیان کیے، تو تین ایک فوائد بیان کیے تھے. تین میں کہا تھا کہ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک یہ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے. پھر فرمایا کہ کوئی ان میں حاجت مند ہوتا ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، غمگین ہوتا ہے، اس کا غم دور ہوتا ہے، وہ کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کی پریشانی دور ہوتی ہے. کیا ہے؟ آل محمد کے ذکر کی وجہ سے ہے. یہ حدیث قصہ کی برکت کی وجہ سے اس حدیث کے ساتھ وہ اپنے گھروں میں باقی رکھیں. یہ نہیں ہو کہ جناب شب جمعہ ہوں گا مولانا پڑھیں گے اور یہ جا کے سنیں گے، نہیں، اپنے گھروں میں اس کا انعقاد کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، پابند کریں اپنے بچوں کو کہ آپ نے شب جمعہ جو ہے وہ آپ نے بیٹھنا ہی رحمت ہے. اپنے گھروں میں چاہے دو الفاظ، ایک الفاظ، پانچ منٹ، دو منٹ کے مصائب مجلس ضرور پڑھیں. یہ بچوں میں عادت ڈالیں، اپنے گھروں میں مجلس منعقد کریں، دو منٹ کی ایک حدیث سنا دیں، امام کی مولا علی کا کوئی قول سنا دیں نحو البلاغہ سے، اور دو منٹ کے مسائل پڑھ دیں. یہ ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں حدیث کے ساتھ، اور مجلس ادا ہونی چاہیے. علماء مقید پابند تھے کہ وہ مجالس ادا منعقد کرتے تھے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ابان بن تغلب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کیا تم روزانہ امام حسین کی زیارت کرتے ہو؟ اما تزور الحسین کو لے جاؤ. کہا کہ نہیں. کہا کہ ہفتے میں ایک بار؟ کہا کہ نہیں. مہینے میں ایک بار؟ کہا کہ نہیں. سال میں ایک بار؟ کہا کہ مولا میں مدینے میں روزانہ کیسے زیارت کروں؟ میں مدینے کو امام حسین کربلا میں میلوں کا فاصلہ، اس زمانے میں فاصلے چار چار چھ چھ مہینے لگتے تھے، جانور پہ سفر ہوتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز شدہ نہیں ہے، پاسبل ہے، جب ہی تو کہہ رہے ہیں نا امام. ایسا تو نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی مشقت ہو، بہت ہی مشکل ہو اور بہت ہی سخت ہو، پھر آپ سے کہ یہ کام کرو. نہیں، جو چیز ہو سکتی ہے وہی امام نے کہی ہے، جو چیز ہو سکتی ہے وہی امام نے کہی ہے، وہی لے امام نے کہتا. اب ایک تکلیف تو ہم سے ہضم ہوتی نہیں اور ہم چلے امام زمانہ کی مدد کرنے، ایک کال تو امام زمانہ کو اوکے کہہ کر ہمیں قبول کرنا نہیں آتا، تو پھر آگے کیا کام کریں گے؟ اب امام کہہ رہے ہیں روزانہ زیارت کرو، اس کا مولا کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اگر نہیں کر سکتے سال میں ایک دفعہ کرو. اور پھر امام نے کہا حق علی المؤمن ان یزور الحسین، معذرت چاہتا ہوں، امام نے کہا کہ دو قسم کی زیارت ہیں، ایک غریب کی زیارت ہے اور ایک امیر کی زیارت ہے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ حق علی اس انسان مومن پر کیا ہے کہ جو غنا رکھتا ہے، جو مال رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وسائل ہے، امکانات ہیں، امام حسین کی زیارت دو مرتبہ کرے. حق حق ہے. اور جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ ایک دفعہ زیارت کرے. اس کا مطلب ہے امام امر مشکل، امر صعب کو بیان نہیں کر رہے، امام بہت آسان چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ سوچو، محنت کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی بلندی پہ جاؤ، ہاتھ سے اشارہ کرو قبر حسین کی طرف اور تین مرتبہ کہو صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ، تاکہ رحمت تمہارے گھروں میں آئے. آل محمد رسول تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں اور رسول خدا تک پہنچنے کا زمین و وسیلہ. میں کہ درود بھیجو محمد و آل محمد کا. اس حدیث کے ساتھ اس مختصر مجلس کو اپنے گھروں میں رکھیں، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کے فیملی ممبر سے جوڑ کے رکھے گی. یہی موقع ملے گا، کم سے کم خدا رسول کے نام پر ہی بیٹھ جائیں گے، ورنہ ہماری دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پاتے. صبح کا نکلتا ہے انسان، رات میں آتا ہے. آج ہی ایک بچہ کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ میں نے جب میں بچے کی باپ کا بھوکا تھا، نیڈ تھی جب مجھے بچے کی باپ کی، تو میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. باپ صبح جاتا تھا، صبح تڑکے رات کے اندھیرے میں آتا تھا، تو میری ماں صرف مجھے تصویر دکھاتی تھی، بیٹا یہ تیرا بابا ہے. اللہ اکبر. یعنی مادی دنیا نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے کہ بچوں کو صرف اس کی باپ کی تصویر دکھائی. کہہ لیں گے جب میں بڑا ہو گیا، انٹر پہنچ گیا، جب والد مثلا ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی، جب میں نے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کون ہے. یہ دنیا اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم رحمت کے چھوٹے چھوٹے اصولوں سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مادی دنیا نے ہمیں اتنا توڑ دیا ہے یہ مجلس ادا، یہ محبت آل محمد جو مسلمانوں میں رحمت بانٹنے کے لیے تھی، ہم نے اسے تفرقے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ہم نے میلادوں کو، ہم نے مجالس کو، ہم نے بعض افراد، ہم سے مراد ہم نہیں، ہم سے مراد یہ بعض مغرض افراد ہیں جو شیعہ میں بھی ہیں، سنی میں بھی ہیں، جن کا کام ہی لڑانا ہے، جن کا کام ہی اختلاف کرنا ہے، جن کا کام ہی مسلمانوں کے درمیان نفرت عداوت کے بیچ بونے ہیں. یہی مجلس اس میں بھی آج بھی اہل سنت موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے موجود رہے. آل محمد کی محبت شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ احادیث جو میں پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کی حدیث اور اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی جا رہی ہیں، اور اہل سنت اس سے زیادہ آل محمد کی محبت میں کتابیں لکھی ہیں اور ان کو بیان کیا ہے. تو ادھر کہہ رہے ہیں آج کی دنیا اتنی مصروف ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے اپنے فیملی ممبرز کو دیکھنا ایک انہونی بات ہو گئی ہے، کہ شاید کوئی ہفتے میں ایسا دن ہو جس سارے فیملی ممبرز ایک ٹیبل پہ جمع ہو جائیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ترین فارمولا کیا ہے، حدیث قصہ، آسان ترین فارمولا کیا ہے، مجلس حسین، مختصر مجلس حسین برپا کرو گھر میں، اپنے فیملی ممبرز کو بلاؤ، گھر کا کوئی بڑا، کوئی بچہ، کوئی ایک نوحہ پڑھے، سینے پہ دو ہاتھ مارے، ماتم ہو، مصائب ہوں، گریہ ہو، اور حدیث کے ساتھ پڑھی جائے. آپ عربی میں نہیں پڑھ رہے تو کم سے کم اردو میں پڑھے تاکہ بچوں کو پتہ چلے. یہ کیا، یہ رحمت بانٹنے کا طریقہ. رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسجد کا ہو کے رہ جاؤں. آپ دیکھتے ہیں اسلامائزیشن ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہے معاشرے میں، لوگ مسجد کے ہو جاتے ہیں، لوگ عزاداری کے ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرپز نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کو کوئی ہدف نہیں ہوتا، ان کی کوئی دنیا نہیں ہوتی. نہیں، اہل بیت یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام پر، دین کے نام پر، اللہ اور رسول کے نام پر خانقاہوں میں نکل جاؤ، دنیا کو خیر آباد کہہ دو، ذمہ داری سے پہلے تو یہ اختیار کرو. نہیں، زندگی میں رہو، کھاؤ، کماؤ، بیوی بچے، ذمہ داری، رسپانسبلٹی، سب کچھ ہو، اور پھر ہم آل محمد کا ذکر بھی کرو. اس لیے کہ ہم آل محمد وہ ہیں کہ جو قدم قدم پہ تمہاری ہدایت کرنے والے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. بس اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اس رحمت کو عام کریں، رحمت کو عام کریں. اور اس رحمت کو عام کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے مجلسوں میں اہل سنت بھائیوں کو بلائیں اور دروازہ کھلا رکھے. اور بہت ہی ایک پرانا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے جو آج سے تقریباً شاید 2011 میں یا 10 میں محفل حسینی میں جب اشعار پڑھا تھا، وہاں پہ یہ میں نے مثال دی تھی. تو میں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تو بڑا غوغا ہوا، شور ہوا، کس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے. کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس نے بتوں کی اہانت کی ہے. کہا کہ چلو اس کو ڈھونڈ کے چلتے ہیں، اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا. عدلیہ نے کہا مقدمہ چلایا جائے گا. کاش کہ پاکستان کی عدلیہ کو اتنی عقل آ جائے جتنی ابراہیم کے زمانے کے کافروں کی عدلیہ کو تھی. کم سے کم جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کا ماجرا تو سنتے تھے. بھائی تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ پیش کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تو یہ ہے ایک نوجوان پاکستان کے اصولوں کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بولتا ہے تو اسی کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ دوہرے معیار، قاتل آزاد، ملن لانڈن کرنے والی جی، ماڈل گرل آزاد، بڑے بڑے مگرمچھ، دہشت گرد، خون آشام آسانی سے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ آج آزاد کیا جا رہا ہے ملا برادرز کو، آزاد کیا جا رہا ہے، اور ایک محب وطن شہری فیصل رضا آبادی کو قید کیا جا رہا ہے. کس بنا پر؟ کہ وہ سچ بولتا ہے، کڑوا سچ بولتا ہے، حقائق کو بیان کرتا ہے، چہروں سے نقاب ہٹاتا ہے. تو یہ دورے معیار جو رکھے جا رہے ہیں، یہ عزیزان کرامی یاد رکھے، عدلیہ یہ تمہاری کرسی، تمہارا عہدہ، تمہاری چمک دمک، تمہارے اسکارڈ، تمہاری پولیس، تمہارے محافظ چند دن کے لیے ہیں، آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ حسینیت ہے، وہ حسینی ہے. اور حسینی ہمیشہ سچ کہتا ہے، چاہے ممبر پر ہو، چاہے سولی پہ لٹکایا جائے، وہ حق بات کہتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، وہ سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا. لہذا یہ تمہاری یہ چمک دمک یہ چند دن کی ہے، تو کم سے کم انہیں سے سبق لے لو کہ جتنی عقل ان کو تھی. اب کہا کہ جناب ابراہیم کو ڈھونڈنے چلو. چلے حضرت ابراہیم کے دروازے پہ ایک ٹیم پہنچی، دروازے کٹکھٹائے، کون ہے؟ سرکار کی طرف سے آئے ہیں. کیا کام ہے؟ ابراہیم کی تلاش میں. جانتے ہو ابراہیم کو؟ جناب ابراہیم نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. पता बताओ उसका। कहा कि हमारी आदत यह है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आता है हम उसे अपना मेहमान बनाते हैं। आइए दस्तरखान लगाए, तशरीफ लाइए। हुसैनियों याद रखना, ये जो खिलाने की आदत है ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, और हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त खलील दोस्त इसलिए बनाया था दो सिफात की वजह से। एक तो वो खाना खिलाते थे और दूसरी नमाज शब पढ़ा करते थे। दो वजह से अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। अब कहा के आ जाइए, अब ये टीम भी थकी हुई दूर नजर अल्लाह हुसैन आ जाओ भाई जी, शेरवाश होके खा लिया। खाने के बाद कहा कि अब बताओ इब्राहिम कौन है, कहाँ रहता है, बताओ हम चलेंगे तुम्हारे साथ। हजरत ने कहा खाकसार को इब्राहिम कहते हैं, अब इनके पैरों से जमीन निकल गई। अरे जिसको हम कहते हैं हमारे बुतों की तौहीन की, ये लड़का नौजवान सा ये। अब इन्होंने कहा चलो जी लेके चलो, इसमें कोई दाना अकलमंद शख्स है। उसने कहा कि इब्राहिम तेरे दर का नमक खाया है, चाहते हैं कि तेरे दर के नमक का हक यही अदा कर दें। हजरत इब्राहिम ने अच्छा ठीक है, मेरे खुदा को एक सजदा कर दो। ये तो बम फट गया, गया।
हम तुम्हारे खुदा को सजदा, हमारा झगड़ा यही है तुम्हारा खुदा नजर नहीं आता, हमारा खुदा नजर आता है।
ये हजरत इब्राहिम ने कहा ये तो कैसा खुदा है जिसको तराशते भी खुद हो, बनाते भी खुद हो और इबादत भी करते हो। कहा कि देखो भाई इससे ज्यादा हमसे गुफ्तगु नहीं करो, हम तुम्हें लेने आए हैं, ज्यादा ज्यादा ये करेंगे हम तुम्हारे नमक का हक अदा कर देंगे। साथ साथ हमें ये नहीं थक तो नहीं गए, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा कि मेरे खुदा को सजदा कर दो। कहा ये तो हो ही नहीं सकता, इख्तलाफ तो इसी पर है, हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। फिर दाना शख्स थोड़ा अकलमंद था, उसने कहा कि मसला खत्म करो मियां, इब्राहिम के खुदा को एक सजदा कर लो, सजदे में सरी तो झुकाना है ना, सजदे में सरी तो दिलों में बुतों की मोहब्बत रखना, कम से कम सजदा अदा हो जाएगा, नमक का हक अदा हो जाएगा, इब्राहिम को लेके चलेंगे मुहाकमा करेंगे, अदालत फैसला सुना देगी। अब जैसे ही इन काफिरों ने सजदे में सर रखे, इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, खुदावंदा सजदे में लाना मेरा काम था, दिलों को पलटाना तेरा काम है, मजलिस अदा में लाना आपका काम है, दिलों को पलटाना मुकल्लबुल कुलूब का काम है। तो दरवाजों को हमेशा खुला रखे अपना अहले सर, ये है मोहब्बत बांटने के जरिए जितने ग्रामी। और मेरा सलाम हैदराबाद के अहले सुन्नत भाइयों पर कि जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, और ये मजलिस अदा जो हो रही हैं इसमें हर जगह बिला मुबालगा कह रहा हूँ, यानी कोई मजलिस को गरमाने चमकाने के लिए नहीं, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, ये अहले सुन्नत भाइयों की मदद ताउन की वजह से ये मजलिस होती है। एक जगह हम कराची में गए, वहाँ एक उमर भाई थे, उमर भाई क्या हैं वो पूरे मोहल्ले के उमर भाई थे, और माशाल्लाह से इतने एक्टिव कि लगता था जैसे इनसे बढ़कर कोई शिया नहीं है, लेने आ रहे हैं लेने जा रहे हैं और हर तरह से इन्हीं आगे आगे इस तरह। ये वो मोहब्बत है, ये वो रहमत है जिसे रसूल हमारे दरमियान देखना चाहता है। दुश्मन की कोशिश यही है इन मोहब्बतों के सोतों को खुश किया जाए, इन चश्मों को खुश किया जाए। ये मजलिसें और ये महफिल मीलाद दर हकीकत रसूल की दी हुई रहमत आम को आम करने का जरिया है। और किसी मौके पे मैंने कहा था बात आ गई तो ये जुमला देकर और रिवायत सुनाकर आपकी जहमत तमाम करूं, वक्त पूरा हो गया। सीधा नहीं करामी, देखिए आप कहते हैं शिया नम उठाते हैं, शिया ऐसे करते हैं, शिया ऐसे करते हैं, तो ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं यकीन करना चाहिए। देखिए हम भी अलम वाले हैं, आप भी अलम वाले हैं, तवज्जो रखिएगा, आप भी अलम उठाते हैं, हम भी अलम उठाते हैं, आप भी अलम लगाते हैं, हम भी अलम लगाते हैं, हम सारा साल अलम लगाते हैं, आप रबीउल अव्वल के महीने में अलम लगाते हैं, अलम लगाते हैं। और ये अलम लगाना उठाना कोई बेदत नहीं है, ये सहाबा इकराम की सुन्नत है अलम उठाना, तवज्जो रखिएगा, सहाबा इकराम की सुन्नत है। ये 39 दिन गुजर गए जंग खैबर में, मुसलमानों से किला फतह नहीं हो रहा था, तब रसूल खुद आए और ऐलान फरमाए लाउतियन्नर्रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन, अल्लाह की कसम मैं कल उसको अलम दूंगा जो कर्रार भी होगा गैर फर्रार भी होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करेगा और लौट कर आएगा नहीं, मगर ये के
وہ فتح لے کر آئے گا. اب جب یہ اعلان ہو گیا تو ہر کوئی یہ تمنا کر رہا تھا لاؤدین الرایہ, یہ رایہ یعنی علم یعنی جھنڈا یعنی فلیگ, اسلام کا جھنڈا مجھے ملے, یعنی ہر صحابی یہ تمنا کر رہا تھا کل جب علم لوں رسول کے ہاتھ سے تو وہ میں ہوں, مجھے یہ شرف نصیب ہو. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ علم اٹھانا یا اٹھانے کی تمنا کرنا بدعت نہیں ہے, سنت صحابہ ہے, سنت صحابہ ہے عزیز نگرانی. تو یہ محبت ہے ان کو عام کرنا چاہیے, یہ محبت ان کو عام کرنا چاہیے عزیز نگرانی. اور جس طرح آج اہل سنت ہمارے ساتھ شریک ہیں مجالس کی انعقاد میں, ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم محفل میلاد میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے, کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کو علم ہے کہ ہم 8 ربیع الاول تک ایام ہمارے عزا ہوتے ہیں, 9 ربیع الاول سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے پہلے دن ہوتے ہیں, وہاں سے سوگ بڑھا دیتے ہیں. انشاءاللہ 9 ربیع الاول کے دن سے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. محفل میلاد منعقد کیجئے, مجالس منعقد کیجئے, رسول کا ذکر ہو یا آل رسول کا ذکر ہو, دونوں ہی رحمت خدا کا ذریعہ. ہمیں جو درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس آخری روایت سنا, رسول اللہ فرماتے کوئی قوم جمع نہیں ہوتی, اور یہ بھی کتاب سے سنا رہا ہوں تاکہ کتاب کا حوالہ مل جائے آپ کو. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے, یہ عجیب توجہ رکھیے گا, اور در بحر المناقل ابن حسنوی الحنفی نے اس کتاب میں اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. حضرت عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول اللہ یقول فضل علی علی هذه الامه كفضل شهر رمضان على سائر الشهور. فرماتے ہیں علی کی فضیلت اس امت پہ ایسے ہی ہے جیسے ماہ رمضان کے دوسرے مہینوں پر, علی کی فضیلت ایسے ہی ہے پوری امت پر, تمام صحابہ پر. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل علی, اس کی وجہ حضرت عمر کی ہے, روایت موجود ہے کہ علی فضیلت رکھتا ہے تمام امت پر, جیسے ماہ رمضان تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے. وہ فضل علی علی ہذہ الامہ کفضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی, علی ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے شب قدر دوسری تمام شبوں پر فضیلت رکھتی ہے. جو علی کے ساتھ ہو جائے گا اسے شب قدر جیسا ثواب مل جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فضل علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامہ کا فضل الجمعہ علی سائر الایام, علی اس امت کے ایک ایک فرد پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے جمعہ کا دن ہفتے کے باقی دنوں پر. اب دیکھیں نا جمعہ کا دن لیلۃ القدر عظیم ترین دن بتا رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں عظیم ترین, انسان کی پہچان بھی عظیم ترین مثالوں سے کی جاتی ہے, عظیم ترین مثالوں سے کی جاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فطوب لمن آمن به وصدق بولایته, کون حضرت عمر سے روایت ہوئی, فرماتے ہیں خوش بحال ہے وہ, خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو علی پر ایمان لے کر آئے اور اس کی ولایت کی تصدیق کرے, ولایت کی تصدیق کرے. والویل لمن جحدہ وجحدہ حقا, اور ویل اور گمراہی و بربادی و تباہی اس کے لیے جو علی مرتضی سے اور علی مرتضی کے حق کے ولایت سے متصادم ہو, عدو ہو, مد مقابل آ جائے. حقا علی اللہ ان ینلی ہے شیئا من روحی یوم القیامہ ولا تنالو شفاعت محمد, اور حق یہ ہے کہ روز قیامت ایسے شخص کو شفاعت نصیب ہونے والی نہیں ہے. تو جو رسول اللہ نے فرمایا جب ہمارے چاہنے والے شیعہ سنی آل محمد کا ذکر کر دے تو ملائکہ یہاں سے جاتے ہیں, اب وہ مجلس ہو میلاد ہو کوئی بھی ہو. ہم نے بعض اوقات یہ سنا اسے مجلس سے نہیں, آل محمد کا ذکر خواہ وہ میلاد کی صورت میں ہو یا مجلس کی صورت میں ہو, توجہ رکھے گا, ملائکہ یہاں سے خوشبو لے کے جاتے ہیں, اور جب آسمان پہ جاتے ہیں تو جو آسمان کے ملائکہ ہوتے کہتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہو, کہا زمین سے آ رہے ہیں, کہا کہ آج تو ایسی خوشبو تمہارے بدن سے آ رہی ہے کہ آج تک ایسی خوشبو ہم نے سونی نہیں, بلکہ یہ تو آسمانوں کی خوشبو نہیں ہے, خوشبو کہاں سے, کہاں کہ ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے, جہاں آل محمد کا ذکر کیا جاتا ہے. کہا کہ اچھا, کہا کہ چلو ہمیں لے چلو, ہم بھی جاتے ہیں اور وہاں سے خوشبو لے کر آتے ہیں. کہا کہ نہیں, وہاں سے ہر شخص اپنے گھروں کو چلا گیا, وہ فرش جو فرش میلاد لپیٹ دیا گیا, اب وہاں کوئی نہیں ہے. کہا کہ اچھا ایسا کرو ہمیں اپنے گلے لگا لو تاکہ تمہاری جو خوشبو وہ ہم میں صلاحیت کر جائے. آل محمد کا ذکر, یہ خوشبو اتنی عظیم ہو جاتی ہے ملائکہ اس کی تمنا کرتے ہیں زندہ نگرانی. تو کوشش کریں یہ خوشبو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں. صبح جاتے ہیں پرفیوم لگا کر, تو پرفیوم لگا کے نہیں جائیں, آل محمد کے ذکر سے اپنی روح کو بھی پرفیوم لگا لیں تھوڑا سا. اس لیے کہ ظاہری پرفیوم ختم ہو جاتا ہے لیکن آل محمد کی خوشبو اور اس کا عطر جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور جو آل محمد سے درفتار ہوتا ہے, ٹکراتا ہے, خدا سے ذلیل و خوار کرتا ہے, خدا ذلیل و خوار. آپ دیکھیں یہ خائن الحرمین شریفین کس طرح انہوں نے اپنی مملکت پر اپنی اجارہدار قائم کی ہوئی ہے, اپنے ہی مملکت کے سنجیدہ پڑھے لکھے افراد کو اپنے ہی ملک کے سفارت خانوں میں قصابوں کی طرح بہیمانہ انداز سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. خدا نے ان کو اسی کے ذریعے سے رسوا کیا. یمن پر حملہ کیا انہوں نے, یمن بدترین بمباری, ٹیگ کیا ہے خادم الحرمین شریفین کا. تو جو آل محمد سے ٹکرائے گا وہ نہ دنیا اس کی بچے گی نہ آخرت بچے گی, کچھ دن مل جائیں گے اس کو. جناب زینب نے یہی کہا تھا یزید سے, یزید تیری خام خیالی ہے, تو سمجھتا ہے کہ تُو نے آل محمد کو قیدی بنا کر گلی کوچوں میں پھیرایا ہے تو ہماری فضیلت کم ہو گئی, کت قیدک وساسہ یک واللہ لا تمحو ذکرنا یزید. تو ہمارے فضل و کرم اور شرافت کو اور ہمارے مناقب کو محو نہیں کر سکتا, تو جو چاہے تو کر لے. اس آل سعود نے کیا کچھ نہیں کیا, آیت اللہ باقر نمر کو شہید کیا, مختلف شیعہ سنی مسلمانوں کو شہید کیا, اپنے ہی مفتیوں کو جنہوں نے جن کی زبانیں ان کی تنقید پہ کھلی ان کو قید میں ڈال دیا, کئی ایسے امام کعبہ ہیں جن کو قید میں ڈالا گیا ہے, کئی ایسے صحابی ہیں جن کو قید میں ڈالا گیا ہے. تو جو در حقیقت آل محمد کی عداوت میں بڑھ جائے پھر خدا اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اور یہ بات تمام ارباب اقتدار یاد رکھیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب خدا کی لاٹھی اٹھے گی اور عدل و انصاف کا نقارہ بجے گا اور نسل فاطمہ الزہرا سے اس کا پاکیزہ ترین بیٹا پردے غیب سے ظہور کرے گا. اس وقت یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹھی اٹھے گا, یہ سب کچھ رہ جائے گا. لہذا ارباب اقتدار یہاں کے ہوں یا وہاں کے, سب کو چاہیے, لیکن ہماری ذمہ داری ہے شیعہ سنی مسلمانوں کی کہ اس رحمت کو عام کریں, اس پیار و محبت کو مجلس اور میلاد کے ذریعے سے بانٹیں, ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں. اور یہی پیغام ہے میرا آج کا اہلیان حیدرآباد کے لیے, اور یہی محبتیں ہیں کہ جو اس پاکستان کی عمر کو بھی زیادہ کرے گی, ایمان کو بھی زیادہ کرے گی, اور ہماری آخرت اور عاقبت کو بھی یقینی کامیاب بنائیں گی. عزیزان گرامی, اتباع رسول شرط ہے. رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو, اور پھر پیروی میں فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. امام سجاد ایک منزل پہ آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت کا سلوک کرو, تو تم نے اتنے ظلم کیے, اگر رسول اللہ یہ کہہ جاتے کہ میرے آن پہ ظلم کرو تو تم کیا کچھ نہ کرتے. یہ آل محمد کے مصائب ہیں, یہ وہ ایام ہیں کہ جب آل محمد کو قید میں رکھا گیا ہے. عزیزان محترم, یہ ایام ہیں کہ جس میں اربعین کا زمانہ نزدیک آ رہا ہے. اربعین حسینی جہاد کی وہ تجلی ہے جو پوری دنیا میں اپنی زاپاشیاں کر رہی ہے, اور جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے
اربعین حسینی کی حقیقت تمام تر نورانیت کے ساتھ پوری دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے گیارہویں امام نے کہا تھا مومن کی نشانیوں سے ایک نشانی کیا ہے؟ روز اربعین امام کی زیارت کے لیے جانا. مومن کی پانچ نشانیاں بہن گی, اس پانچ نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے, ایک انفرادی عبادت ہوتی ہے, ایک اجتماعی عبادت ہوتی ہے اور ایک بین الاقوامی عبادت ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, انفرادی عبادت, اجتماعی عبادت اور بین الاقوامی. اربعین حسینی عالم اسلام کی بین الاقوامی عبادت ہے. اس کو جتنا پرشور انداز سے قائم کر سکتے ہیں قائم کیجیے. یہاں سے عہد کیجیے انشاءاللہ اگلے سال جائیں گے. گویا کہ خود امام حسین علیہ السلام خود مجلس منعقد کر رہے ہیں. دیکھیں آپ دیکھتے ہیں نا, لوگ محرم کے مختلف ایام میں گھر میں دسترخوان لگاتے ہیں, نذر کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, سب کو دعوت ہے, آؤ میرے گھر میں, آؤ میرے گھر میں, مجلس سر ماتم ہے. اربعین وہ دن ہے کہ جب حسین خود صاحب مجلس ہے کربلا میں, اور یہ کہہ رہا ہے میری بہن زینب بھی آ رہی ہے, آ جاؤ تزورونی, آؤ میری زیارت کی جاؤ. اربعین وہ عظیم عبادت ہے کہ جو متحد کرنے والی ہے, اتحاد کی علامت ہے عزیزانی کرام, تشیعوں کے لیے بھی اور اہل تسنن کے لیے بھی. ابھی اتفاق سے مجھے گھر والے جا رہے تھے تو کسی معالجے کے لیے مجھے طبیب کے پاس جانا پڑا. وہ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے تھے, باقاعدہ بڑی سی داڑھی تھی, خوش اخلاق, خوش مزاج, ہنسوں. تو گھر والوں کو کوئی عارضہ تھا تو انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی آپ کو تو ابھی بہت ساری مجلس پڑھنی ہے, ابھی سے آپ کا گلا خراب ہو گیا. تو اہلیہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی معلوم ہے مجلس پڑھتے ہیں؟ کہیں گے جی جی مجھے معلوم ہے. پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب گھر والے جا رہے ہیں کربلا, تو کوئی دوا دیجیے تاکہ صحیح ہو جائے. انہوں نے کہا بالکل ایسی دوا دوں گا آپ صحیح ہو جائیں گی. اور دیکھیے وہاں جائیے گا, یہ دیکھیے اہل سنت, یہ عام اہل سنت کا عقیدہ ہے, تبلیغی جماعت کے ہیں وہ, لیکن کتنا دل ان کا محبت سے سرشار ہے. یعنی مجھے توقع نہیں تھی, کبھی کبھی بات رہی ہوں ان سے کہ میں میرا مسئلہ کیا, ان کا مسئلہ کیا ہے, لیکن خود ہی انہوں نے ایکسپوز کیا اس کو, کہا کہ جائیے گا اور میرا نام بھی امام حسین کے دروازے پہ لے کے آئیے گا اور کہیے گا کہ میرا سلام بھی دیجیے گا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. الفاظ یہی تھے ان کے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام دیجیے گا اور میری طرف سے بھی میرا نام لکھ کے آئیے گا. دیکھیے یہ ہے, یہ ہیں وہ حقیقی اہل سنت کے جن کے دلوں میں محبت موجود ہے. اربعین ایک غوغا ہے, ایک مارکہ ہے, ایک شور ہے, ایک انقلاب و ولوہ ہے تمام جہان کے لوگوں میں. جو نہیں گیا, یعنی اگر میں آپ کو روایت سناؤں تو شاید آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کہ مولانا کتنے سخت بات کہہ رہے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں جو اربعین پر قدرت رکھنے کے باوجود نہ جائے اس کا ایمان اور اس کا دین ناقص رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی سے ایک سال کم ہو جاتا ہے. ایک سال کم ہو جاتا ہے جو قدرت رکھتے ہوئے امام کی زیارت کے لیے اربعین پہ نہ جائے. امام تو فرما رہے ہیں غنی اور تمانگر اور صاحب مال و ثروت پر لازم و واجب ہے سال میں دو مرتبہ, اور فقیر سال میں ایک مرتبہ زیارت حسین کے لیے جائے. اور پھر یہ کیا مرحلہ ہے, یہ کیا راز ہے؟ کہتے ہیں روزانہ زیارت کرو. مولا میں نہیں کر سکتا, عوام کہتے ہیں مولا میں نہیں کر سکتا. فرمایا کہ جاؤ اونچے مقام پر جا کے سلام کرو حسین کے لیے. ہم میں سے کوئی نہ کوئی مختلف وجوہات کی بنا پہ نہیں جا سکتا, آئیے یہیں سے سلام پیش کریں حسین بن علی کو. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت دفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام
علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزادارو یہ وہ دن ہے جب کوفے کے قریب قافلہ پہنچا, کربلا سے چلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ان تین دنوں میں لوگ مسلسل چل رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر عراقی جس کی تمام طاقت میں ہے کچھ نہ کچھ غذا دعام یا خدمت کا کوئی بھی وسیلہ و ذریعہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا وہ صرف ٹیشو پیپر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسینی جائے تو اپنے پسینے کو اس ٹیشو پیپر سے صاف کرے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا وہ اپنے ہاتھوں سے زائروں کے جسم اور لباس پر پڑی ہوئی گرد و غبار کو جھاڑتا ہے. جس کے پاس گلاس اور جگ ہے وہ پانی لے کے آ جاتا ہے. جس کے پاس تھال ہے کھانے کو وہ تھال لے کے آ جاتا ہے. جو کچھ بھی ہے, کئی پچھلے سال جب میں گیا تھا تو میں نے انٹرویو لیے تھے عراقیوں سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے سال خاندان کے خاندان یہ طے کرتے ہیں کہ اپنی کمائی سے اتنا فیصد حصہ امام حسین کے لیے مخصوص کریں گے تاکہ ایام اربعین میں ہم زائران حسین کی خدمت کر سکیں. التماس کر رہے ہیں میں کو اے عراقی قوم شاباش, اے عراقی قوم شاباش ہو تمہیں, لیکن تمہاری جگہ خالی تھی اس وقت جب حسین کا قافلہ کوفے جا رہا تھا. آج کتنا عزت و احترام ہے, لیکن یہ عزت و احترام اس کاروان حسینی میں نہیں تھا. آج کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہر قسم کا سامان موجود ہے, طبیب موجود, دوا موجود, مرہم موجود, لیکن ایک اونکار والے حسینی تھا کہ بچے زخمی ہوتے تھے, بچے گرتے تھے, مگر کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا تھا. حسین کے بچوں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا, کوفے کے باہر ان کو روکا گیا, کھانے کی گرم گرم دے گئی, کھولی گئی, اس کی خوشبو حسین کے یتیم بچوں کو ستا رہی تھی, اور آپس میں مسکرا مسکرا کر ہنس ہنس کے کھانا کھاتے جاتے تھے اور بچوں کو دکھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو آل حسین کو کھانا نہ دینا, یہ بھوکے جائیں تاکہ یہ گدائی کرتے ہوئے نظر آئیں. اللہ اکبر. اور جب کوفے کے قریب یہ کارواں پہنچا ہے تو کوفے سے بالکل متصل ایک آبادی تھی, کوئی مومنہ وہاں کھڑی ہوئی تھی. جب اس نے قیدیوں کو دیکھا, کچھ قیدی آ رہے ہیں جس میں کچھ خواتین ہیں, ایک جوان مرد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اور نیزوں میں کچھ سر ہیں, تو اس مومنہ نے زور سے پوچھا کہ تم کون سے شہر کے اور کون سے ملک کے رہنے والے ہو کہ تمہیں اتنے عجیب انداز سے قید کر کے لایا جا رہا ہے. جناب زینب کہتی ہیں ہم مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی آل ہیں. یہ سننا تھا وہ مومنہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور ایک دفعہ دروازے کھٹکھٹاتی ہے اپنے پڑوسیوں کی, کہتی ہے کوئی چادر کا ٹکڑا مل جائے مجھے دے دو, کوئی چادر مل جائے مجھے دے دو, کوئی حجاب مل جائے مجھے دے دو. ارے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں, ارے نبی زادیاں کھلے سر ہمارے شہر میں آئی ہیں. اج رکم اللہ. ہاں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کی زیارت ہوگی, چاہتا ہوں ان کے بھی کچھ مسائل پڑھوں. عزیز علی گرامی, اربعین پر اربعین اور عباس کا رشتہ بڑا گہرا ہے, اس لیے کہ عباس زینب کو بہت جگہ یاد آئے. جب 11 محرم کو قافلہ چل رہا تھا زینب نے تمام بیویوں کو خود سوار کرایا, اور سوار کرانے کے بعد جب سوار کرا دیا اور تنہا رہ گئی بیوی تو فرات کی طرف روکیا کا بھیا عباس بڑی شان سے بہن کو لے کر آئے تھے. ارے بہن تنہے تنہا جا رہی ہے. اجرکم اللہ. ہاں قدم قدم پر عباس یاد آئے ہیں. کوفے کا دربار آیا, کوفے کا بازار آیا, زینب نے عباس کو یاد کیا. شام کے دربار پہنچی, دروازے پر بھی بیٹھ گئی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آخری منزل ہے سر کیجئے. کہا بھیا سر پہ چادر نہیں ہے, شرابیوں کا مجمع ہے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور جب قافلہ آیا ہے نا اربعین کے دن, اللہ اکبر. عزیزان گرامی, ہر بی بی کسی نہ کسی قبر پر موجود تھی. امام سجاد امام کی قبر سے ودا ہونے کے بعد ترائی میں اترے جہاں مولا عباس کی قبر تھی, اور کہا چچا عباس ایک مشن پورا کر کے آ رہا ہوں. چچا ماں بہنوں کو نبی زادیوں کو مدینے سے پردے میں لانا آپ کا کام تھا, مگر ماں بہنوں کو کھلے سر بازار و دربار میں لے جانا سید سجا. چچا آپ ایک مرتبہ قتل کیے گئے, مگر سید سجاد ہر گام کو قتل ہوتا تھا. ارے جب بھی سر اٹھاتا تھا ماں بہنوں کے کھلے سر پہ نظر پڑتی تھی, ارے زمین میں گڑ جاتا تھا سید سجاد. عباس کے مصائب بڑے عجیب ہیں. جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹکتا نہیں تھا. علماء نے بیان کیا ہے, جب بھی جناب عباس کے سر کی نگاہیں زینب ام کلثوم کے سر پہ پڑتی تھی سر گر جاتا تھا. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو لعینوں نے امام حضرت عباس کے سر کو گھوڑوں کی گردن سے باندھ دیا. بہن کے لیے بڑا سخت ہے یہ مرحلہ, لیکن یہ منزل پہ طے ہوئی. بس چاہتا ہوں کچھ مصائب عرض کروں. علامہ بحر العلوم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین کہ آپ کے جسم پر بہت سارے زخم لگے ہیں. میں نے پوچھا مولا یہ زخم کیسے ہیں, کہ کوئی مرہم کوئی دوا ہے؟ امام نے کہا جب کوئی مومن گریا کرتا ہے میرے زخم صحیح ہو جاتے ہیں. کہا کہ مولا یہ جو سینے میں دو زخم ہیں بڑے, کیا ان کی بھی کوئی دوا ہے؟ امام نے کہا کہ نہیں, ان کی کوئی دوا نہیں ہے. کہا مولا یہ کس کے زخم ہیں؟ کہا کہ ایک علی اصغر کا زخم ہے, ایک علی اکبر, ایک علی اصغر کا زخم ہے, ایک علی اکبر کا زخم ہے. اور کہا مولا یہ پشت میں جو بڑا زخم ہے یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ میرے بھائی ابوالفضل عباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, ادب عباس معلوم ہے کتنا عظیم ادب تھا جناب عباس کا. جو بھی شہید ہوتا تھا, حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے چچا عباس بہت گہری بصیرت کے مالک تھے, مستقبل الایمان تھے, وفا کی حدوں کو پورا کر دیا جناب عباس نے. اللہ روز قیامت وہ مقام عطا کرے گا, دنیا کے تمام شہداء فرش کریں گے. کہا کہ جناب عباس کا ادب یہ ہے, جو بھی شہید ہوتا تھا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرماتے تھے, سیراب کرتے تھے. جب حضرت عباس کی شہادت ہو گئی رسول اللہ نے جامع کوثر پیش کیا, عباس پیاسے ہو تھوڑا سا پی لو. ایک دفعہ ہاتھوں کا ہاتھ جوڑ کے بولا مولا آقا سرور تھوڑی دیر رک جائیے. کہا کہ عباس پیاسے نہیں ہوگا. کہا کہ پیاسا ہوں لیکن تھوڑی دیر رک جائیے, میرا آقا بھی تک پیاسا ہے. یہ ہے مقام عباس, اور یہی وجہ ہے کہ واحد شہید ہے کہ جس کو امام نے لڑنے کی اجازت نہیں دی, اور نہ ہی خدا حافظی کر کے گئے. اس لیے کہ عباس کے نام سے وجود سے زینب اور بہنوں کو بڑی ڈھارس تھی. حسین نہیں چاہتے تھے حسین کے جیتے جی ان کی یہ ڈھارس ٹوٹ جائے. کہا عباس تجھے لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا, عباس تجھے خدا حافظی کرنا نہیں دوں گا, اگر کچھ کرنا ہے تو پانی کے لیے جاؤ. بس عزیزہ نے گرامی, مولا عباس دمشق میں پانی بھرا, چلو میں پانی اٹھایا, صفا ذکر الحسین اتشل حسین ورم الماء, حسین کی پیاس کی رات کی پانی کو پھینک دیا. میں کافی سوچتا رہا آخر کیا وجہ ہے. تمام شہداء میں عباس نے پہلے شانوں کا نذرانہ پیش کیا, اس کی وجہ یہ تھی عباس کے ہاتھوں نے پانی کی تری کو محسوس کیا تھا. قسم خدا کی حکم امام نہ ہوتا عباس کبھی رخ نہ کرتا پانی کا, لیکن حکم امام تھا بچوں کی تشنگی کے لیے سیرابی کا انتظام کیا جائے. عباس پانی میں اترے, عباس کے ہاتھوں نے پانی کی تری محسوس کی. عباس نے کہا آقا آپ کا حکم نہ ہوتا یہ پانی ترس جاتا عباس کے ہاتھوں کو. عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے عباس نے کہا مولا اب سب سے پہلے اپنے بازوؤں کی قربانی دوں گا, عباس کی قربانی بعد میں ہوگی. بس عزیزان گرامی آخری مسائل بیان کر رہا ہوں. جب حسین لاش عباس پہنچے ہیں نا, لاش عباس پہنچے ہیں, ایک دفعہ لاش عباس سے کھڑے تو حسین نے کہا, اے عباس تیرے وجود سے کچھ آنکھیں ایسی تھیں جن کی آنکھوں میں نیند باقی تھی اور کچھ آنکھیں ایسی تھیں جن کی نیند اڑی ہوئی تھی, آج تو ترائی میں سو رہا ہے, آج زینب ام کلثوم کی آنکھوں میں نیند نہ رہے گی, افواج یزید بہت سکون سے سوئے گی. عزیزان گرامی بس ایک دفعہ علم لے کے چلے عباس, سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا, آؤ بچوں میرا چچا آ رہا ہے, بچے جمع ہو گئے سکینہ کے پیچھے پیچھے, خیمے کے دروازے میں آ گئے, اب بچے خوش ہو رہے, علم بھی آ رہا ہے, علم بھی آ رہا ہے, مشک بھی آ رہی ہے, علم آ رہا تھا, علم تو آیا, علم دار نہ آیا, ارے سکینہ نے کہا بابا میرا چچا کیا ہوا, کہا کہ ترائی میں سو گیا, کہا کہ سکینہ